نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التحريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعيذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين آپ کے علم میں ہے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس مجالس میں ہو رہا ہے ہم اس وقت اس کے تیسرے حصے میں ہیں. پہلے حصے میں چار جامع اسباق تھے، دوسرے میں ایمانیات سے متعلق مضامین تھے، تیسرے میں اب عمل صالح کی وضاحت ہے. اور اس کے ضمن میں ظاہر بات ہے کہ عمل کے چونکہ بہت سے پہلو ہیں اور بہت سے درجے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے وہ مقامات دو لیے کہ جن میں انفرادی سیرت و کردار کی اصلاح کا پورا ایک لائحہ عمل دیا گیا ہے، ایک درس میں اس کی اساسات اور ایک میں اس کی تکمیلی شکل. اس کے بعد فرد سے آگے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اجتماعیات انسانیہ میں دوسرا قدم آتا ہے، عائلی زندگی. اجتماعیت کی یہ پہلی سیڑھی ہے، جب ایک مرد اور ایک عورت رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، ان کو اللہ اولاد دیتا ہے، تو ایک دوسری ڈائمنشن پیدا ہو جاتی ہے والدین اور اولاد کی، اور اولاد میں جب کثرت ہو جاتی ہے تو ایک تیسری ڈائمنشن پیدا ہوتی ہے، مواخات، بھائی چارہ، بھائی بہنوں میں آپس کی محبت. تو یہ تھری ڈائمنشنل جو ہے کانسیپٹ، جیسا کہ ہمارا سپیس کا کانسیپٹ ہے، ایسے ہی خاندان کے ادارے کا کانسیپٹ ہے. اور ظاہر بات ہے کہ کسی بھی معاشرے کے استحکام کے لیے لازم ہے کہ پہلے اس کی اجتماعی اکائی جو ہے، یہ یونٹ ہے خاندان، یہ مستحکم. یہی وجہ ہے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیلی احکام عائلی قوانین کے ضمن میں دیے گئے. معاشی احکام بھی ہیں، کچھ سیاسی ہدایات بھی ہیں، لیکن معدود چند. اصل سارا زور ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ پہلے عائلی قوانین، یہ رشتہ کیسے وجود میں آئے گا شوہر اور بیوی کا، پھر یہ کہ ان کے کیا حقوق ہیں ایک دوسرے پر، خاندان کا سربراہ کون ہے، اگر اس میں سیپریشن ہو تو اس کی شکل کیا ہوگی. یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ، جس قدر تفصیل سے یہ عائلی قانون قرآن میں آیا ہے، زندگی کے کسی دوسرے شعبے سے متعلق اتنی تفصیلی ہدایات نہیں آئی. اور اس کے ضمن میں میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس خاندان کے ادارے کو مستحکم کرنے کے لیے وہ جہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان باہمی اعتماد ہو، محبت ہو، رافت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے الفت ہو. قرآن مجید میں رافت و رحمہ کے الفاظ استعمال ہوئے، یہ کیفیت ہو، ایک دوسرے کے احساسات کا لحاظ ہو، دل جوئی ہو، اور جتنا ان کا آپس کے اندر جو ہے تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا. دوسری ڈائمنشن یہ ہے کہ اولاد کو حکم دیا جائے والدین کی خدمت، حسن سلوک، اس لیے کہ والدین جو ہے وہ تو اپنے جو ان کا انسٹنکٹ ہے، وہ اولاد کی محبت تو ان میں ہوتی ہی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اولاد سے محبت کرو، بلکہ وہاں تو روکا جاتا ہے زیادہ محبت میں کرو. وہ آج خاص طور پر اس درس کے اندر آپ کے سامنے بات آئے گی، اس سے پہلے سورہ تغابن میں آ چکی ہے. لیکن یہ کہ اولاد کو کہا گیا ہے کہ والدین سے محبت کرو، والدین کے سامنے نگاہیں نیچی رکھو، اف تک نہ کہو اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہو، اور وہ ہے ان کا ادب کرو. یہ سارا معاملہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں ایسی کہ جن کو صرف دیکھنے میں بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے. خانہ کعبہ کو انسان بیٹھ کر دیکھتا رہے تعظیم کی نگاہ سے تو یہ بھی عبادت ہے. چاہے آپ بیٹھے ہیں کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ نوافل پڑھ رہے ہیں، نہ طواف کر رہے ہیں، بیٹھ کر دیکھنا جس میں کہ تعظیم کا ایک عنصر ہو، محبت کا عنصر ہو، یہ بھی عبادت ہے. اس طرح بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے. تو اس طریقے سے یہ دوسری ڈائمنشن کو مکمل کیا جاتا ہے. اور اسی سلسلے میں مزید پھر ہم پڑھیں گے آگے چل کر سورہ بنی اسرائیل کے دو رکوع جب ہم پڑھیں گے کہ زنا کا سد باب جو کیا گیا ہے معاشرے کے اندر، اس کا بھی اصل مقصد یہ ہے کہ خاندان جو ہے وہ مضبوط رہے. اس لیے کہ جس معاشرے میں زنا کا عام رواج ہو جائے پھر وہ شوہر اور بیوی کے آپس کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے. جب بیوی پہ شوہر پر اعتماد نہ رہے یا شوہر کو بیوی پر اعتماد نہ رہے تو پھر وہ گھر خاندان کی چولہے ڈھیلی ہو گئی، اور خاندان کی چولہے ڈھیلی ہوئی تو گویا کہ معاشرے کی چولہے ڈھیلی ہو گئی. اب اس زمن میں ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں نوٹ کیجئے کہ ویسے تو یہ احکام بہت جگہوں پر آئے ہیں لیکن قرآن مجید میں صورتوں کا ایک جوڑا ہے یہ، اور یہ تصور پہلی مرتبہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. قرآن مجید کی اکثر صورتیں جو ہیں جو جوڑوں کی شکل میں، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں سورہ تحریم شروع ہو رہی ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اس سے پہلی سورت طلاق یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وہاں بھی خطاب حضور سے، یہاں بھی خطاب حضور سے. اور اس میں کیا شکل رکھی گئی ہے کہ خاندانی نظام میں شوہر اور بیوی کے درمیان دو ایکسٹریمز ہو سکتی ہیں. یہ تو مطلوب ہے کہ باہمی محبت بھی ہو، لحاظ بھی ہو، دل جوئی ہو، اعتماد ہو، اس سب مطلوب ہے. لیکن فرض کیجئے کہ کسی طرح بھی ان کے مزاجوں میں موافقت نہیں ہو رہی اور چخ چخ چل رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے، گھر کے اندر چپکلش ہے، پرسکون فضا نہیں ہے، تو اس میں پھر طلاق کا راستہ کھول دیا گیا. کہ لازماً یہ بندر ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ بند گیا ہے تو کوئی صورت ہی نہ ہو اس کے ختم ہونے کی، بجائے اس کے کہ آپ ساتھ بھی رہے اور چخ چخ بھی چلتی رہے، لیکن یہ کہ اس کی بجائے یہ کہ بہتر ہے کہ راستہ کھول دیا طلاق کا. اگرچہ یہ کہہ دیا گیا کہ طلاق جو ہے حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اب غز الحلال عند اللہ الطلاق، کوشش پوری کرو، لیکن یہ کہ اگر بات نہیں بنتی ہے تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یغنی اللہ کلم من ساعتہ وکان اللہ واسعا حکیما، ہو سکتا ہے شوہر کے لیے بھی اللہ کو بہتر انتظام کر دے بیوی کے لیے بھی. دوسری انتہا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ محبت اتنی بڑھ جائے کہ محبت کی وجہ سے اور ان کے خیالات کی زیادہ پذیرائی کی وجہ سے ان انسان شریعت کی حدود سے تجاوز کر جائے. اور اس میں اس کا ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تغابن میں کہ اس شکل میں تو یہ محبت نہیں ہے، عداوت ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اہل ایمان تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں تو ان سے بچ کر رہو. کہ ان کی جو فطری محبت تمہارے دل میں ڈالی گئی ہے اگر چوکس نہیں رہو گے، اگر پوری طریقے سے ہوشیار نہیں رہو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ محبت تمہارے دل کے اوپر حملہ کرے، نقب لگائے اور وہ اس حد اعتدال سے تجاوز کر جائے کہ وہاں سے پھر شریعت کے احکام ٹوٹنے لگے. یہ معاملہ ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ حرام کو حلال کر لینا، رشوت بھی لی جا رہی ہے بچوں کو اچھے اچھے اچھا کھلانے کے لیے، پیدانے کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے، غبن بھی ہو رہے ہیں، بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے، ہیروئن کا کاروبار، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ نبی کے لیے اس کا تو کوئی امکان نہیں تھا. نبی کے لیے یہ امکان تھا کہ نبی نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا اپنی بیویوں کی دلجوئی کے لیے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آ گئی. تو گویا کہ یہ جو دو ایکسٹریمز ہیں، ایک طلاق کی کیفیت، وہ سورہ طلاق، وہ بھی پوری 12 آیات ہے، دو رکوع ہیں، اور لیکن یہ کہ حد اعتدال سے زیادہ تجاوز اور دلجوئی یہ بھی غلط ہے، اور اس کے لیے بحث جو ہے یہ سورہ تحریم میں آ رہی ہے. اس کی بھی 12 آیات ہیں اور دو رکوع ہیں، تو یہ ایک بہت ہی حسین جوڑے کی شکل میں ہے سورہ طلاق اور سورہ تحریم. اب آئیے ہم لفظ برس مطالعہ شروع کرتے ہیں. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر وہ چیز کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے رحیم ہے. ظاہر بات ہے کہ اس سے زیادہ الفاظ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اپنے حبیب کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا. الفاظ اگرچہ اس کے اندر ایسے ہیں کہ جس میں ایک طرح کی ناراضگی کا احساس ہے کہ آپ سے یہ کام ہوا غلط ہے، لیکن اللہ غفور ہے رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے. یہاں اصل میں یہ قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے کہ جن کا پس منظر جب تک معلوم نہ ہو اور جو بھی اس کی شان نزول ہے وہ معلوم نہ ہو تو اس کا مفہوم معین کرنا ممکن نہیں ہے. یہ بھی اور اس سے اگلی بھی. تو یہ چیز جو ہے ذرا ہمارے ہاں جو روایات میں دو باتیں ملتی ہیں کہ جس میں حضور نے اپنے ازواج کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے اوپر ایک حرام کر لیا اپنی ایک ایسی شے کو کہ جو اللہ کی طرف سے جائز تھی. اس کے بارے میں دو آراء ہیں، دو روایات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضور کا معمول تھا کہ روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان آپ ایک گشت کرتے تھے دو دو چار چار منٹ تمام ازواج کے ہاں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ باری تو آتی تھی کہ ہفتے دس دن کے بعد جو رات کو رہنا ساتھ ہے وہ تو راتیں معین تھی. تو اب گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی ملاقات کا وقت نہ ہو تو پھر ایک ہفتے یا آٹھ دن جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ علیحدگی رہی. تو آپ نے یہ معمول بنایا تھا کہ عصر اور مغرب کے درمیان آپ ایک چکر لگاتے تھے چار چار پانچ پانچ منٹ جو ہے تمام ازواج متحرات سے مزاج کرسی ہو گئی، کوئی خاص معاملہ ہوا وہ پوچھ لیا. لیکن ایسا ہوا کہ ایک موقع پر حضور کو جو اپنی خاص زوجہ تھیں زینب بنت جحش ان کے ہاں دیر لگنے لگی. تو اب یہ ایک جو ہے چرچا ہوا باقی ازواج میں، کیا بات ہے اب حضور جو ہے ہمارے پاس جتنا وقت لگاتے ہیں اس سے زیادہ وقت جو ہے زینب کے ہاں بسر کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہوا یہ تھا کہ حضرت زینب کے ہاں کہیں سے ہدیے کے طور پر شہد آ گیا تھا، اور وہ شہد جو تھا مغافیر کا کوئی ایک خاص پھول ہے جس سے کہ ان کی مکھیوں نے چوس کر جو ہے اس کا رس نکالا تھا، اس میں ایک طرح کی ہیک ہوتی تھی. حضور کو جب بھی حضور جاتے تھے حضرت زینب کے پاس تو وہ حضور کو پیش کرتی تھی کہ یہ آپ شہد نوش فرما لیں. اس کے نوش فرمانے میں کچھ وقت زیادہ لگ گیا. تو اب کچھ ان لوگوں نے پروگرام بنایا، بعض نے دو نے، جن میں سے اکثر کا خیال یہ کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ علی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محترم اس حوالے سے سمجھی جاتی تھی کہ ایک ابو بکر کی صاحبزادی ہے ایک حضرت عمر کی صاحبزادی ہے رضی اللہ تعالی عنہما. تو انہیں یہ چیز کھلی کہ آپ کو زیادہ وقت وہاں لگتا ہے. تو جب ان کے پاس آئے تو ان کا حضور آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے. اب مغافیر کی بو کا لفظ سن کر حضور نے یہ قسم کھا لی کہ اچھا یہ میں شہد کھایا کرتا تھا زینب بنت جحش کے ہاں، اب میں نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لی. یہ واقعہ ایک ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ گرفت فرمائی کہ شہد جائز ہے، حلال ہے، اس کا کھانا آپ کے لیے بالکل روا ہے. اب بیویوں کی رضا جوئی کے لیے آپ اپنے اوپر ایک شے کو حرام کیوں کر، حالانکہ حرام نہیں تھا، یہ تو صرف یہ کہ اپنے ذاتی طور پر استعمال نہیں کروں گا. لیکن نبی کا ایسا فعل بھی بہت زیادہ دور رس نتائج کا حابل ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ انہیں اونٹ کا گوشت مرغوب نہیں تھا. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں وجہ مفاصل آرتھرائٹس کی تکلیف تھی اور اطباء نے منع کر دیا تھا کہ آپ اونٹ کا گوشت نہ کھائیں، تو وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اس سے مغالطہ یہ ہو گیا بنی اسرائیل میں کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، اور ان کی طرف سے اعتراض ہوا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہتے تو یہ ہے کہ اسی سلسلے جو ہے زرعی کی کڑی ہے یہ بھی جس کے تمام انبیاء ہیں، لیکن ہماری شریعت میں تو اونٹ کا گوشت حرام ہے، انہوں نے حلال کر دیا. تو یہ اس مغالطے کی وجہ سے، لہذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فوراً روک ٹوک کر دی کہ اے نبی ایسا نہ کیجئے، یا ایھا النبی لما تحرم، حالانکہ حضور نے حرام نہیں کہا لیکن اپنے اوپر پابندی لگا لے نبی کیوں، کس لیے؟ ایک جائز چیز ہے، ایک چیز آپ کے لیے روا ہے، جائز ہے آپ کے لیے قطعاً، اس کے اندر یعنی مباح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو صرف اس لیے کہ تب تک ہی برباد واجب، آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی چاہتے، ان کو خوش رکھنا چاہتے ہیں. واللہ غفور الرحیم، یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم. اور ایک اور واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ماریا قبطیہ جب آئی ہیں حضور کے حرم میں شامل ہوئی ہیں، جو کہ مقوقس شاہ مصر نے ہدیتاً بھیجی تھی دو کنیزیں حضور کو، جب حضور کا نامہ مبارک دعوتی پہنچا تھا اسے، تو اس نے ایک تو گھوڑا بھیجا تھا اور دوسرے یہ کہ دو کنیزیں ہدیتاً. تو ان میں سے ایک ماریا تھی، وہ ماریا قبطیہ اسی لیے کہلاتی، کوپٹک، میری دی کوپٹک، کیونکہ وہ مصر سے آئی تھی. لہذا ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف کچھ رغبت ہو گئی تو اس پر بھی چہمے گوئیاں ہونی شروع ہوئی، اور ازواج نے کچھ پوچھ گچھ شروع کی تو حضور نے قسم کھا لی کہ اچھا آئندہ میں ماریا سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا. تو یہ بھی ایک بات غلط تھی، وہ آپ کے لیے جائز تھی، حلال تھی، سب کچھ تھا، لہذا اس پر بھی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے کوئی قسم کھا بیٹھنا یا اس کے اوپر پابندی اپنے اوپر لگا دینا صحیح نہیں تھا. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم. یہاں ہمارے دور حاضر کے مفسرین میں سے ایک نے بڑی بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے. قد فرض اللہ لکم کا ترجمہ کیا ہے کہ تم پر لازم کر دیا ہے اللہ نے اپنی قسموں کو کھولنا، حالانکہ یہاں فرض علیکم نہیں ہے، فرض لکم، تمہارے لیے راستہ کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قسموں کے کھولنے کا. قسمیں اگر آپ نے کوئی قسم کھا لی ہے اسے کھولنا چاہتے تو اللہ نے شریعت کے اندر اس کا راستہ مقرر کر دیا ہے. لہذا اگر آپ نے قسم بھی کھا لی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ لام اور علا کی وجہ سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے، فرض اللہ لکم اور فرض اللہ علیکم، اللہ نے تم پر لازم کر دیا، واجب کر دیا کہ تم اپنی قسم کھول دو، نہیں، تمہارے لیے راستہ کھولا ہوا ہے، اللہ نے اس کا راستہ شریعت کے اندر مقرر کر دیا ہے. سورہ مائدہ کی 89 آیت ہے کہ جس میں اس کا کفارہ جو ہے بیان کر دیا گیا، قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے. مطلب یہ کہ اگر کسی بھی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی چہمے گوئی شروع ہو جاتی ہے، کوئی آپ کے خلاف جو ہے ازواج مطہرات آپ کی جو ہے بعض ان میں سے وہ کوئی جتھا بندی کر لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مولا ہے آپ کا، آپ کا رفیق ہے، آپ کا نگہبان ہے، آپ کا پشت پناہ ہے، آپ کا حامی ہے، مددگار ہے. وہو العلیم الحکیم، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے. اب دوسرا واقعہ آ رہا ہے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو جبکہ نبی نے اپنی کسی زوجہ، ایک زوجہ کو ایک راز کی بات بتائی. اسرا یہ وہی ہے جو میرے نام سے فعل ماضی بنے گا، اسرار، اسرار کے سر سے بنا ہے یہ، تو اسرار کے معنی یہ بھی ہے کسی چیز کو چھپانا، اور اسرار کے معنی یہ بھی ہے کسی شے کو راز کے طور پر کسی کو بتانا، اور عجیب بات یہ کہ اسرار کے معنی یہ بھی ہے کہ بھید کو کھول دینا. یہ یعنی دو طرفہ اس لفظ کے معنی ہے. ایک زمانے میں میرے نام پر بھی، جیسے مولانا مودودی مرحوم کے نام کے بارے میں بڑے جو ہے بہت سی بحثیں اٹھی تھی کہ ابو العلیٰ، اعلیٰ کے باپ کیسے ہو گئے، یہ اعلیٰ تو اللہ ہے تو اللہ کے باپ کیسے ہو گئے. تو یہ بھی اصل میں ایک بڑی ہی یوں سمجھئے کہ بہت ہلکی قسم کی بحثیں تھی جو ہمارے ہاں کبھی ہوتی رہی، تو میرے نام پر بھی ہوئی تھی بہت، تو پھر میں نے تحقیق کی. تو اسرا یسر و اسرارن تین معنی دیتا ہے. یہاں اس کے معنی کیا ہے، اس اسرا نبی الا بعض ازواجہ حدیثا، جب بطور راز بتائی نبی نے اپنی ایک اہلیہ کو ایک بات، فلما نبات میں ہی، تو جب انہوں نے اسے ظاہر کر دیا، وہ اظہر اللہ علیہ، اور اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا نبی پر، یا نبی کو حاوی کر دیا اس پر، یعنی نبی کے علم میں بات اللہ تعالی کی طرف سے آ گئی. اب یہاں ایک نقطہ ہے باریک سا، اگرچہ ہم اس طرح کی بحثوں میں زیادہ پڑا نہیں کرتے، لیکن دیکھیے یہ گھریلو معاملے کی بات ہے، اس میں بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ حضور کو از خود معلوم نہیں ہوا، اللہ کے بتانے سے معلوم ہوا. غیب کا علم حضور کو از خود حاصل نہیں ہو سکتا تھا، غیب کا علم اللہ دیتا تھا تو وحی کے ذریعے سے جو چیز بھی ظاہر کر دے، یہ اس کا اختیار ہے، ہم اس کے اوپر کوئی حد بندی بھی نہیں لگا سکتے. اللہ نے کیا کچھ دیا حضور کو، کیا نہیں دیا، اس کی کوئی ہمارے پاس جو ہے اس کا حساب کتاب ہم نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ ثبوت مل رہا ہے کہ یہ بات کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے وہ بات جو ہے راز کسی اور کو بتا دی ہے کہ اللہ نے بتائی. اسرر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا فلما نبات میں ہی، جب انہوں نے اس کو کھول دیا، بتا دیا کسی کو، یہاں یہ نہیں بتایا کس کو بتایا، اظہرہ اللہ علیہ، اور اللہ نے نبی کو مطلع فرما دیا اس پر، عرف بعضہ، تو حضور نے جتلا دیا اس کا کچھ حصہ، وہ اعرض عن بعض، اور کچھ سے آپ نے گویا کہ ایک طرح سے نظر جو ہے ہٹا لی اپنی، صرف نظر کیا. فلما نبأها به، جب حضور نے جتلایا اپنی اس زوجہ کو کہ یہ میں نے تم سے راز کی بات کہی تھی اور تم نے یہ راز کھول دیا، تم نے غلط کیا ہے. حالانکہ بیویوں کے لیے جو اوصاف آئے ہیں سورہ نساء میں، تو وہاں پہ الفاظ خاص طور پہ آئے ہیں، حافظات للغیب، اور رجال قوامون علی النساء، تمام جو مرد ہیں وہ عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، فصالحات و قانتات حافظات للغیب، تو یہ غیب کے، چونکہ ظاہر بات ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اتنا قرب ہوتا ہے کہ شوہروں کے راز بیویوں کے معلوم ہوتے ہیں، ان کی کمزوریاں ہیں تو وہ بھی بیویوں کے علم میں ہیں، لہذا اس میں ایک رازداری کا معاملہ جو ہے خاندانی زندگی کے اندر بہت ضروری ہے. فلما نبأها به، تو جب حضور نے ان کو جتلا دیا کہ تم نے تو یہ تمہارا راز، تم نے غلطی کی ہے، یہ راز کھول دیا، قالت من انبأك هذا، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ معذرت خانہ روش اختیار کریں، شرمندگی ہو، تو جیسے ہوتا ہے عام طور پر میاں بیوی کے اندر جو بے ساختگی ہوتی ہے، بے تکلفی ہوتی ہے، تو فوراً آپ کو کس نے بتایا، یعنی یہ کہ یہ ایک دم یہ ذہن گیا کہ میں نے جس دوسری زوجہ محترمہ کو یہ بات بتائی ہے شاید انہوں نے یہ بات کی ہے، ان کی طرف سے خیانت ہو گئی. ہوتا ہمیشہ یہی ہے، اور عورتوں میں خاص طور پر، کہ دیکھو میں تم سے کہہ رہی ہوں کسی اور سے نہ کہنا. اب وہ آگے کہے گی دیکھو میں تم سے کہہ رہی ہوں کسی اور سے نہ کہنا، اور ہو سکتا ہے کہ ہوتے ہوتے پھر وہ جو پہلا جہاں سے معاملہ چلا تھا پھر وہی پہنچ جائے کہ یہ میں تم سے کہہ رہی ہوں، خاص میرا تمہارا تعلق ہے، تم آگے کہیں نہ کہنا. یہ بات جب جو ہے اس طرح ہوئی تو انہوں نے بجائے اس کے کہ شرمندگی ہوتی، تو ایک خاص یوں سمجھیے کہ، اور یہ وہی جو ایک بے تکلفانہ تعلق شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات مولانا مودودی ایک لفظ لکھ گئے تھے جس پر علماء نے بڑی گرفت کی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، کہ ذرا شوخ انداز تھا یہ، بجائے اس کے کہ اس میں ایک احساس ہوتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، معذرت خانہ انداز ہوتا، من انبا کہا تھا، آپ کو کس نے بتایا. قال نبانی العلیم الخبیر، اب اس کے اندر بھی غصے کا انداز ہے، حضور نے فرمایا مجھے اس نے بتایا ہے جو علیم اور خبیر ہے، جو سب کچھ علم رکھنے والا ہے اور جو ہر شے سے باخبر ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اب یہ ان دونوں سے خطاب ہو رہا ہے ازواج سے. عام طور پر یہی خیال ہے کہ یہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں تھیں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، اور ان کے درمیان بہت ہی آپس میں محبت تھی، بہت ہی یوں سمجھیے قرب تھا، ایک دوسرے پر بہت اعتماد تھا. لیکن بات وہی ہو رہی ہے کہ اس میں جو ہے بیویوں کو اگر آپ نے اتنا لیٹیٹیوڈ دے دیا ہے اور ان کی جو ہے وہ ان کی دل جوئی جو ہے اس حد تک آپ کر رہے ہیں کہ ان میں ایک ایلیمنٹ جو ہے شوخی کا پیدا ہو رہا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. اس کے لیے کہ خاندان کے ادارے کو مضبوط رکھنے کے لیے جو سنجیدگی ضروری ہے اس کا برقرار رہنا چاہیے. ان تتوبا الی اللہ، اب اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کر لو، فقط صغت قلوبکما، تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں. یہ ذرا یہاں پر نوٹ کیجئے، یہاں خاص طور پر اہل تشیع نے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں، کیونکہ ان کے اندر ایک بغض ہے خاص طور پر حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت حفصہ حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں اور حضرت عمر ان کے نزدیک مبغوض ترین انسان ہیں، اس حوالے سے انہوں نے اس سورت کی تفسیر کرتے ہوئے جو ہے بہت دور دور تک پہنچ گئے. تو انہوں نے کہا کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو گناہ آلودہ ہو چکے ہیں. یہ ترجمہ کیا ہے. اس پر بہت عمدہ بحث لکھی ہے مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو پہلے ہی مائل ہو چکے ہیں، دل میں تو احساس ہو چکا غلطی ہوئی ہے، دونوں سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ ابھی ایک وہی پہلو جو ہے وہ ناز والے نیاز کیا جانے، بیوی کو جو اپنا ایک ہوتا ہے ایک اعتماد شوہر کے اوپر، اور اس کو اس کے اندر جو ایک بے تکلفی ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ مانگ لے معافی چاہیں حضور سے بھی، اللہ سے بھی استغفار کرے، اس کے بجائے یہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر رہی ہے، معذرت کرنے میں جو ہے وہ زبان نہیں کھل رہی. تو اس کے ترجمہ ہے ان تتوبا الی اللہ ہے، اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو فقط صغت قلوبکما، تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں، ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے پشیمانی. جو توبہ کا اصل جو جوہر ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کے ضمن میں، کہ توبہ کا آغاز کیا ہے، اپنے کیے پر پشیمان ہو جانا، نادم ہو جانا، یہ نقطۂ آغاز ہے. تو فقط صغت قلوبکما، تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں، یہ عربی زبان کے کئی الفاظ ہیں، رغبت رغبہ الہ رغبہ عن، رغبہ الہ کسی شے کی طرف رغبت رکھنا اور رغبہ عن کسی شے سے نفرت کرنا، یہ الٹے معنی ہو جائیں گے الہ اور عن سے. من رغبہ عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت پسند نہیں ہے وہ پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح یہ لفظ ہے صغب، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ الہ آئے تو وہ کسی شے کی طرف مائل ہو جانا، اور عن آئے تو اس سے متنفر ہو جانا. تو یہاں اگرچہ نہ الہ ہے اور نہ ہی عبد ہے, لیکن یہاں پر جو کنسٹرکشن ہے جملے کی, ان تتوبا اللہ فقط سبت قلوب حکما, ورنہ تو پھر یہ کہ یہاں پہ آگاہ آنا چاہیے تھا کہ خبر کیا ہے ان تتوبا اللہ, اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی جناب میں اور تمہارے دل تو گناہ آلود ہو ہی چکے ہیں, تو اب آگے کیا, پھر تم توبہ کرو جلد از جلد کرو, یہ الفاظ آنے چاہیے تھے, لیکن یہاں وہ نہیں ہے. ان تتوبا اللہ, اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو, اور فقط سبت کو, تو تمہارے دل تو پہلے ہی مائل ہو چکے ہیں, تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا ہے, تمہیں ندامت ہو گئی ہے, تو تم یہ کہ زبان سے بھی کہو, اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لو, اور حضور سے بھی معافی چاہو, اللہ سے بھی معافی چاہو. وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ, اور اگر تم دونوں نے جتھا بندی کی حضور کے خلاف, یعنی اپنی اسی ناز والے نیاز کیا جانے اسی کیفیت کے اندر جو ہے وہ اڑی رہ گئی, فَإِنَّ اللَّهَ, اب یہاں پر بڑی سخت جو ہے وہ تنبیہ کے الفاظ ہیں. ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں بعض اوقات حضور کی طرف بھی الفاظ ایسے ہوتے ہیں تخاطب کے اندر کے بہت سخت ہوتے ہیں, جن کا کہ ہم ترجمہ کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں. ظاہر بات ہے اللہ کا معاملہ ہے, اب الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى, بندہ کتنا ہی بلند ہو جائے بندہ تو رہے گا نا, اور اللہ کتنا ہی نزول اجلال فرما لے وہ اللہ ہے, وہ خدا ہے, وہ مالک ہے, رب ہے. تو وان تظاہر علیہ, تظاہرہ کہتے ہیں, ظاہر کہتے ہیں پیٹ, اور تظاہرہ جو ہے وہ ہے پیٹ سے پیٹ ملا کر کسی کام کے لیے کھڑے ہو جانا. تو یہ مظاہرہ جو ہمارا ہوتا ہے, لوگ جمع ہو گئے کسی شے پر مظاہرہ, کو یہی سے ہے. ان تظاہرہ علیہ, اگر تم ان کے خلاف, اب دیکھیے یہاں علا آ گیا, خلاف کے لیے آئے گا علا, ان تظاہرہ علیہ, اگر ہمارے نبی کے خلاف تم محاذرائی کرو گی, فإن اللہ هو مولاه, تو اللہ ان کے مولا ہے, اللہ ان کا دمساز ہے, رفیق ہے, پشت پناہ ہے, وہ جبریل ہو اور جبرائیل بھی ہے, وہ صالح المومنین اور تمام صالح اہل ایمان, والملائکہ تو بعد ذلک ظہیر, اور پھر اس کے بعد سارے کے سارے ملائکہ بھی ان کے پشت پناہ ہے. تو گویا کہ یہاں پر وہ جو ایک تعلق ہونا چاہیے شوہر اور بیوی کے مابین, اس میں ذرا سا تجاوز کہ دل جوئی ذرا اتنی بڑھ گئی. حضور کی طبیعت میں رافت اور رحمت تھی, بہت نرمی تھی, بہت شفقت تھی, اسی لیے قرآن مجید میں دو جگہ آپ سے کہا گیا منافقوں پر, آپ سختی کیجئے, سختی کیجئے, سختی کیجئے. یا ایھا النبی, اے نبی, جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, سختی کیجئے. لہذا یہ کہ یہ جو آپ کی طبیعت کی نرمی تھی, اس کی وجہ سے اگر کچھ ازواج مطہرات کے اندر, میں پھر وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں, کچھ شوخی پیدا ہو رہی تھی, تو اس کو بھی ٹوک دیا گیا کہ نہیں, خاندان کے مقدس ادارے کے اندر یہ چیز بھی نقصان دہ ہے اور یہ بھی اس کی چولوں کو ڈھیلا کر دینے والی ہوگی, لہذا اس سے بچو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.